أجل حديث بري.
عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أُرِضَتْ علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
وفقك الله، فتح الله عليك، ما شاء الله، قراءتك طيبة، جزاك الله خيرا. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث جو صحیح بخاری میں موجود ہے، عن حسین ابن عبد الرحمن قال، حسین ابن عبد الرحمن فرماتے ہیں، یہ حسین یہ کوفہ کے محدثین میں ثقہ ہیں، یہ ابو الحدیل ان کی کنیت ہے، اور 136 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور ان کی عمر 93 سال تھی، جو 100 کے لگ بھگ علماء فوت ہوتے ہیں ان کو شیخ معمر کہا جاتا ہے، شیخ معمر یہ ان کا ایک لقب ہے، ملحق الاجداد بالاحفاد، کہ دادوں کو پوتوں سے ملانے والا اپنی سند کے ذریعے، یعنی جو ان کے دور کے علماء اور محدثین ہیں وہ ان کو دادوں تک پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ پوری ایک صدی انہوں نے لپیٹ رکھی ہوتی، اور علماء ایسے محدثین سے ملنے کا شوق رکھتے تھے تاکہ سند کا علو حاصل ہو جائے. تو یہ 93 سال ان کی عمر تھی. کہتے ہیں کہ کنت عند سعید بن جبیر، میں سعید بن جبیر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ علماء تابعین میں سے ہیں، عبداللہ بن عباس کے خاص شاگرد، خصوصی تلمز ان کو حاصل تھا جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا، اور یہ حجاج کے دور میں قتل کر دیے گئے تھے، اور ان کی عمر 50 سال سے زائد نہیں ہو سکی تھی، لیکن بہت بڑے فقیہ تھے اور محدث تھے. تو یہ حسین ابن عبد الرحمن سعید بن جبیر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فقال، انہوں نے کہا، بلکہ سعید نے پوچھا کہ ایکم رأى الکوکب الذی انقض البارحة، کہ رات ایک ستارہ ٹوٹا تھا، وہ تم میں سے کس نے دیکھا ہے؟ رات ایک ستارہ ٹوٹ کے گرا تھا، انقض بمعنی سقط، وہ تم میں سے کس نے دیکھا ہے؟ ستارے کا گرنا، اس کا سب سے اہم سبب یہ ہے کہ بعض اوقات شیاطین اور جن جو انتہائی خبیث ہوتے ہیں، جن کا تعلق زمین پر موجود کاہنوں اور عاملوں سے ہوتا ہے، جو کہتے ہیں کہ ہمارے قبضے میں موکل ہیں، وہ انہیں غیبی خبریں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آسمان تک پہنچتے ہیں، فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں تاکہ کوئی خبر اچک کر جو ہے وہ لائیں، اور اپنے ان خبیث عاملوں کو بتائیں اور یہ لوگوں کو بتائیں تاکہ کم از کم کوئی ایک خبر سچی ہو جائے اور ان کی دھاک بیٹھ جائے, شہرت ہو جائے ان کی. تو اللہ تعالیٰ نے اور آسمان کی خبروں کی حفاظت کے لیے جب وہ فرشتوں کو معمور کیا ہوا ہے اور یہ ستارے شہاب ثاقب بن کر ان جنوں پر لپکتے ہیں اور ان کو اچکتے ہیں اور ان کو اوپر پہنچنے سے روکتے ہیں, تو فرمایا کہ وہ ستارہ رات گرا تھا کس نے دیکھا ہے؟ فقلت انا, حسین کہتے کہ میں نے عرض کیا کہ میں نے وہ ستارہ دیکھا تھا. ثم قلت, پھر میں نے کہا, اما انی لم اکن فی صلاتی, کیونکہ سلف کی تربیت اور ان کا ذہن دیکھیں, عرض کیا کہ اس وقت میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا, وہ آدھی رات کا وقت تھا, تو ذہن میں یہ بات جائے گی نا کہ اس وقت کیوں جاگ رہے تھے, مانا قیام اللیل کر رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے, تو کہا اس وقت میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا, ولیکنی لدغت, اصل بات یہ کہ مجھے ایک زہریلی چیز نے کاٹ لیا تھا, سانپ یا بچھو نے مجھے کاٹ لیا تھا, ڈنگ مارا تھا, تو زہر کی تکلیف تھی, زہر کا اثر تھا, اس بنا پر میں جاگ رہا تھا, نیند نہیں آ رہی تھی, اس لیے میں نے وہ ستارہ ٹوٹتے ہوئے دیکھا. یعنی یہ نہ سمجھے کہ اس وقت میں قیام اللیل میں مشغول تھے اور نہ خاموش رہتے کہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم قیام اللیل کر رہے تھے. تو یہ ایک تعریف ہی ہے نا ہماری نیکی کی, ایک گواہی ہے نا, لیکن نہیں, اپنے معاملے کو صاف کیا, اور یہ عین تقویٰ ہے کہ دراصل معاملہ میں یہ تھا کہ میں ایک تکلیف میں مبتلا تھا, اس بنا پر جاگ رہا تھا. قال فما صنعت, پوچھا کہ تم نے پھر کیا کیا, اس تکلیف کا علاج کیا کیا؟ قل تو ارتقیت, میں نے کہا کہ میں نے دم کروایا, میں نے دم کروایا. قال فما حملک علی ذلک, آپ نے دم کیوں کروایا, کیا دلیل ہے دم کیوں کروایا آپ نے؟ قال قل تو حدیث حدثنا الشعبی, کہا کہ ایک حدیث ہے جو ہمیں شعبی نے بیان کی. شعبی یہ تابعین میں سے ہیں, ان کا نام ہے عامر بن شراحیل الشعبی, 500 صحابہ سے ان کی لقاء ثابت ہے, بڑے صحابہ, بڑے تابعین میں سے, اور بڑی چوٹی کے محدث تھے اور فقیہ تھے. ان کا ایک قول بڑا طلاب کے لیے خاص طور پہ ایک رہنما ہو سکتا ہے. ایک بار ایک حدیث بیان کی, اور وہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے, دو لائنوں کی حدیث ہے. جب حدیث بیان کر کے فارغ ہوئے تو اپنے شاگرد سے کہا کہ خود ہو بے دون شعین فقط کنہ نرحد الما دون ہو ال المدینہ, کہ لے لو یہ حدیث تم کسی محنت کے بغیر, تمہیں یہ حدیث گھر بیٹھے مل گئی, ہم تو اس سے بھی چھوٹی حدیث کو حاصل کرنے کے لیے بغداد سے مدینہ جایا کرتے تھے. یہ سلف صالحین کی محنتیں اور ان کی تکلیفیں, مشقتیں طلب حدیث کے لیے. ابو حاتم الرازی کا قول ہے کہ میں طلب حدیث کے لیے 3000 میل پیدل چلا ہوں, 3000 میل. سائل نے پوچھا کہ ثم ترکت المشی, پھر آپ نے چلنا چھوڑ دیا تھا؟ کہا نہیں, ثم ترکت العد, پھر میں نے گننا چھوڑ دیا تھا. بقی بن مخلد محدث دیار اندلس, طلب حدیث کے لیے انہوں نے 3 بر اعظموں کا سفر کیا, 3 ملکوں کا نہیں, 3 بر اعظم, افریقہ گئے, ایشیا اور یورپ. ہم میں سے کون گیا ہے؟ حالانکہ جہاز بھی چلتے ہیں. تو یہ سلف صالحین کی محنت ہے. تو عامر بن شراحیل یہ 63 ہجری میں فوت ہوئے تھے, 63 ہجری میں. تو کہا کہ میں نے دم کیوں کروایا, مجھے عامر الشعبی نے حدیث بیان کی. پوچھا کیا حدیث ہے؟ قل تو حدثنا عن بریدہ بن حصیب, کہ انہوں نے وہ حدیث سنائی ہے بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ کی روایت سے. بریدہ بن حصیب نبی علیہ السلام کے مشہور صحابی ہیں, ان کی روایت سے یہ حدیث ہے. کیا؟ لا رقیت الا من عین او حمت, کہ نہیں ہے دم مگر دو تکلیفوں سے, ایک نظر بد سے, دوسرا کسی موزی جانور کے کاٹے سے, کوئی زہریلا جانور کاٹ لے تو اس سے دم ہے, یا پھر نظر بد سے دم ہے. تو اس کا معنی یہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نظر بد سے دم کر سکتے ہیں اور موذی جانور کے کاٹے سے بھی دم جائز ہے، تو اس لیے میں نے دم کروا لیا۔ اس پر سعید بن جبیر نے کیا فرمایا، قد احسن من انتہا الى ما سمع، کہ جس شخص کے پاس کو علم پہنچے وہ اس کو اپنا لے وہ اچھا کرتا ہے۔ علم سے مراد کیا ہے؟ علم سے مراد نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ متقدمین کے دور میں، سلف صالحین کے دور میں علم صرف ایک ہی چیز کا نام تھا، وحی کا علم۔ عطا بن ابی رباح ہے، تابعی ہیں، یہ بھی سعید بن جبیر کے ساتھی ہیں اور ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ ان سے ایک سائل نے سوال کیا، ایک فقہی سوال، کہا کہ ایک شخص مکہ جاتا ہے، مکہ میں داخل ہوا حج کے مہینے میں نہیں، حج کے تین مہینے شوال، ذیقعدہ، ذوالحج، مثلا وہ رمضان میں داخل ہو گیا، عمرہ کر لیا، اب وہاں اس کا ارادہ بن گیا کہ حج کر لوں تمتع، کیا وہ رمضان کے عمرے کو اپنے حج کے ساتھ جوڑ سکتا ہے تاکہ حج تمتع ہو جائے؟ عطا نے کہا کہ نہیں، اس کو اشور حج میں عمرہ کرنا پڑے گا۔ اگر وہ حج کرنا چاہ رہا تمتع تو اشور حج میں وہ میقات پر جائے، عمرے کا احرام باندھے کرے، وہ عمرہ حج کے ساتھ جڑے گا۔ تو سائل نے پوچھا کہ رأی من عندک ام علم؟ عطا، یہ آپ کی رائے ہے یا علم ہے؟ کیا سمجھے آپ کہ سلف صالحین علم کسے کہتے تھے؟ رائے علم نہیں ہے، یہ قیاسات اور تخرصات اور تخمینیں یہ علم نہیں ہے، ورقوں کے ورقے سیاہ کر دو اور مجلدات یا یہ علم نہیں ہے۔ علم سلف صالحین کی اصطلاح میں کتاب و سنت کا نام تھا۔ عطا، جو آپ نے مسئلہ بتایا ہے یہ آپ کی رائے ہے یا علم ہے؟ یعنی علم رائے کے مقابلے میں تھا اور رائے کے مقابلے میں کتاب و سنت۔ تو جناب سعید بن جبیر نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس کوئی علم پہنچے، یعنی پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پہنچے، وہ اس کو اپنا لے وہ اچھا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث آپ نے سند سے بیان کر دی اور ثابت ہو گئی، تو اس حدیث کی وضاحت ہو جائے کہ کیا دم دو ہی مرضوں میں جائز ہے؟ صرف نظر بد اور جانور کے ڈسے ہوئے انسان کو دم کرنا، اس کے علاوہ کسی مرض پر دم کرنا جائز نہیں ہے؟ کیونکہ حدیث سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ نہیں ہے دم مگر ان دو چیزوں میں، ایک نظر بد اور ایک جانور کا ڈسا ہوا۔ نہیں، ہر مرض سے دم کرنا جائز ہے اور نبی علیہ السلام کی سنتوں سے ثابت ہے۔ تو یہاں یہ کیوں کہا گیا؟ اس کا معنی بعض علماء نے اس طرح کیا، جن میں امام خطابی رحمہ اللہ علماء متقدمین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ کہ لا رقیت اشفا و اولا من رقیت العین والحمی، کہ نظر بد اور جانور کے کاٹے کا جو دم ہے یہ سب سے بڑھ کر شافی ہے۔ باقی امراض میں بھی دم ہے اور پیغمبر علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے، لیکن ان دو امراض میں خاص طور پہ جو دم ہوگا وہ سب سے زیادہ شافی۔ مانا اگر کسی کو نظر بد ہو جائے اس کو دم کرو، جلدی اس کو شفا ملے گی، اور کسی کو موذی جانور کاٹ جائے اسے دم کرو، اسے جلدی شفا حاصل ہو جائے گی، اور اس پر بڑے واقعات بھی موجود ہیں۔ تو سعید بن جبیر نے فرمایا کہ آپ کے پاس حدیث پہنچی، آپ نے عمل کر لیا، دم ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس ایک حدیث ہے جو میں نے سنی، جو مجھ تک پہنچی، وہ بھی تم سن لو۔ کہا کہ وہ حدیث کیا ہے؟ فرمایا کہ ولیکن حدثنا ابن عباس، ہمیں یہ حدیث روایت کی ابن عباس نے، نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور علم کا پہاڑ تھے، یہ علم کا خزانہ، کیونکہ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، اللہم فقیہ فی الدین وعلمہ التاویل، یا اللہ عبداللہ کو دین کا فقیہ بنا دے اور تفسیر کا عالم بنا دے۔ علم سے بھرے ہوئے تھے امیر عمر کا قود رضی اللہ عنہ، کہ جو صحبت ہمیں اللہ کے پیغمبر کی حاصل ہوئی، اتنی صحبت اگر ابن عباس کو ملتی تو ہمارا علم ابن عباس کے علم کے مقابلے میں 10% بھی نہ ہوتا۔ اللہ نے اس قدر علم سے نوازا، بڑی بھرپور زندگی علم کی، عمل کی۔ تبھی تو جب ابن کثیر نقل کیا ہے، طائف میں ان کا انتقال ہوا تھا، جب ان کا انتقال ہوا تو فضاؤں میں ہم نے ایک آواز سنی، روح قبض ہو رہی ہے اور فضاؤں میں ہم نے ایک آواز سنی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ لوٹ جا اپنے پروردگار کی طرف اس طرح کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا ان کے ساتھ جنت میں. اللہ تعالیٰ بعض اوقات یہ مظاہر دکھاتا ہے تاکہ کسی شخص کا فضل لوگوں پر واضح ہو اور لوگ غور کریں کہ اس فضل کے اسباب کیا ہیں. چنانچہ وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عرضت علی الامم, مجھ پر بہت سی امتیں پیش کی گئیں. کب پیش کی گئیں؟ یہاں صراحت نہیں ہے, یہاں صراحت نہیں, لیکن ایک روایت میں جو مسند احمد وغیرہ میں, سنن نبی داؤد میں, کہ معراج کی رات, معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی امتیں دکھائیں, گویا میدان محشر قائم ہے اور ہر امت اپنے نبی کے ساتھ کھڑی ہے, ہر قوم اپنے نبی کے ساتھ کھڑی ہے. یہ منظر اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا. اللہ تعالیٰ دکھانے پر قادر ہے, کیفیت ہم نہیں جانتے. فرمایا کہ فرائیت النبی یا ماہ الرحت, میں نے بعض انبیاء دیکھے ان کے ساتھ ایک رحت, ایک جماعت کھڑی ہے. رحت اس جماعت کو کہتے ہیں جس میں افراد 10 سے کم, 6 افراد, 5 افراد, 7 افراد کھڑے ہیں ایک نبی کے ساتھ. مانا اس نبی نے پوری زندگی دعوت پر محنت کی اور حاصل کیا ہوا؟ یہ 5-6 افراد, باقی کسی شخص نے مان کر نہیں دیا. وَالنَّبِيَّ وَمَعْهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ, اور میں نے کچھ ایسے نبی دیکھے جن کے ساتھ 2 آدمی اور کچھ ایسے نبی جن کے ساتھ ایک ہی آدمی کھڑا. وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعْهُ أَحَدٌ, کچھ ایسے نبی بھی دیکھے جو اکیلے کھڑے ہیں, ایک فرد واحد بھی ساتھ نہیں, اکیلے کھڑے. پوری زندگی کام کیا دعوت کا لیکن ایک شخص نے بھی دعوت کو قبول نہیں کیا, تو کیا کہو گے؟ نعوذ باللہ, نبی ناکام تھا. وہ آج کل کے جمہوری دور میں ایک ووٹ بھی پیدا نہیں کر سکا. نہیں, ناکام نہیں تھا, ہر نبی کامیاب ہوتا ہے. اور نبی کی کامیابی یہ ہے کہ اپنے منہج توحید پر قائم رہے, یہ نہیں کچھ لو اور کچھ دو, کچھ تناظر اختیار کرو, کچھ مان لو, کچھ منوا لو. نہیں, جو صریح توحید خالص اس پر قائم رہے, اس سے تنازل نہیں, اس سے ہٹنا ممکن نہیں, مانو یا نہ مانو, یہ کامیابی. وہ شخص کامیاب نہیں ہے جس کی زندگی میں تنازل ہو, کچھ لے لو کچھ دے دو اور اس طریقے سے ہزاروں لوگ جمع کر لے, جس کی زندگی ملاوٹ سے بھری ہو, ہر ایک کے ساتھ دوستی ہو, محبتیں ہوں اور کوئی تمیز نہ ہو. یہ اس کے تو ہزاروں واقف ہیں, لاکھوں ہیں اس کے مرید ہیں, یہ کوئی کامیابی نہیں, یہ کامیابی. اکیلا کھڑا ہے, ایک شخص نے مان کر نہیں دیا لیکن کامیاب ہے. کیوں؟ منہج سے وفا, عقیدے سے وفا, توحید سے وفا. اسوہ انبیاء سیکھو. اور ایک اور بات بھی سمجھو کہ دین کثرت کا نام نہیں ہے. یہاں کیا کہو گے پھر؟ نبی اکیلا ہے. اگر کثرت حق ہے تو یہاں کیا فیصلہ کرو گے؟ نہیں, کثرت کا نام دین نہیں. اکثر ہم دل حق کے کار ہو, اکثریت کا مزاج یہ ہے. ہر دور میں اکثریت ہر دور کی حق کو ناپسند کرنے والوں کی ہوتی. اللہ کے بہت تھوڑے بندے شکر گزار ہوتے ہیں, سچے عقیدے پر ہوتے ہیں. کبھی حق کو تعداد کے پیمانے پر مت تولو. اور پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ ان الاسلام بدا غریبا وسیعود کما بدا غریبا, کہ اسلام غربت سے شروع ہوا, اجنبیت سے, دو افراد سے, پہلے ایک فرد پھر دو فرد, اجنبیت سے شروع ہوا اور اسی اجنبیت پر لوٹے گا. ایک وقت آئے گا سچے دین کے حاملین بہت تھوڑے رہ جائیں, ہو سکتا ہے ایک اور دو رہ جائیں. تو کبھی حق کو, منہج اور عقیدے کو تعداد پر مت تولو بلکہ دلیل پر تولو. اور دلیل کتاب و سنت کی, قرآن و حدیث کی دلیل کس کے پاس ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے الحق الجماعت اذا كنت على الحق ولو كنت وحدك, جماعت کیا ہے؟ کہ حق تمہارے پاس ہو خواہ تم اکیلے کیوں نہ. جماعت کثرت تعداد کا نام نہیں, جماعت حق کا نام ہے اور حق اللہ تعالیٰ کی وحی کا نام ہے. تو فرمایا کہ ایسے انبیاء بھی دیکھے جو اکیلے تنہا کھڑے ہیں, ایک فرد واحد بھی ساتھ نہیں. اذ رفع علی سواد عظیم, اسی دوران ایک بڑی جماعت مجھے دکھائی گئی, بڑی جماعت, بڑی جماعت میں نے دیکھی دور سے آ رہی, بڑے افراد, کیونکہ جماعت دور تھی, لوگ نظر آ رہے تھے مگر چہروں سے شناسائی نہیں ہو رہی تھی. فظننت انہم امتی, میں سمجھا کہ یہ میری امت ہے، اتنی بڑی جماعت یہ میری امت ہے. فقید علی مجھے بتایا گیا کہ ھذا موسیٰ و قومہ، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے. فنظرت فاذا سواد عظیم، پھر میں نے دیکھا ایک اور بڑی جماعت دکھائی دی، اس سے بھی بڑی. فقید علی ھذہ امتک، بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت، بڑی تعداد. ومعہم سبعون الفا یدخلون الجنۃ بغیر حساب ولا عذاب، اور یہ بتایا گیا کہ آپ کی اس امت میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے بغیر عذاب کے، 70,000. یہ صحیح بخاری کے حدیث کے الفاظ، جبکہ مسند احمد میں ایک حدیث ہے، اس کے الفاظ ہے کہ فاستعذت ربی، میں نے اپنے پروردگار سے وہیں کھڑے کھڑے دعا کی کہ یا اللہ اس تعداد کو بڑھا دے، اس تعداد میں اضافہ کر دے. فزادنی ربی، میرے پروردگار نے میری دعا قبول کر لی. مع کل الف سبعون الفا، ان میں سے ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 اور بھی دیتا ہوں. ضربیں جا کر دے لیجئے کتنے بنتے، ان کا حساب نہیں ہوگا، انہیں عذاب نہیں ہوگا، جنت میں یوں ہی داخل ہوں گے، اتنی بڑی تعداد. اس کی سند بھی حسن ہے، حافظ حجر نے فتح الباری میں اس کو ذکر کیا ہے کہ ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 اور جو بلا حساب بلا عذاب جنت میں داخل ہوں گے. ثم نہضا، نبی علیہ السلام یہ بات مکمل کر کے کھڑے ہوئے. فداخل منزلہ، اپنے گھر تشریف لے گئے. فخاد الناس فی اولائک، اب صحابہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اب صحابہ کا شوق، ان کی لگن، جستجو دیکھو، انہوں نے ان لوگوں کے بارے میں بات کرنی شروع کر دی کہ یہ لوگ کون ہو سکتے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے، بلا عذاب جائیں گے، یہ کون ہو سکتے. صحابہ اس پر بحث کرنے لگے، آپس میں بات کرنے لگے. فقال بعضهم، کسی نے کہا، فلعلهم الذين صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید یہ وہ لوگ ہیں جن کو پیغمبر اسلام کی صحبت کا شرف حاصل ہوا، کیونکہ صحبت کا شرف بڑا اونچا شرف ہے. تو پھر یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو نبی اسلام کے صحابی. اس کا جواب کسی نے یہ دیا کہ یہ وہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اکثر صحابہ پہلے شرک میں ملوث تھے، پیغمبر اسلام کی دعوت سے قبل اکثر مشرکین تھے، مشرکین گھرانے تھے. فلعلہم الذین ولدوا فی الاسلام، یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کی پیدائش اسلام میں ہو اور مرتے دم تک توحید پر قائم رہے ہوں اور ان کا خاتمہ بھی توحید پر ہو. مانا وہ توحید کی عظمت کو جانتے تھے، جو شروع سے آخر تک توحید کے عقیدے پر قائم رہے ہوں، یہ وہ ہو سکتے ہیں. فلم یشرکوا باللہ شیئا، جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں. ذکر و شیعہ، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. خرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی دیر بعد نبی علیہ السلام دوبارہ اس مجلس میں تشریف لے آئے. تو اخبروہ، صحابہ نے خبر دی کہ ہم نے آپ کے جانے کے بعد یہ باتیں کی کہ یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں، آپ بتائیے کہ کون سی بات درست ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، نہ یہ بات درست ہے، نہ یہ بات درست ہے. یہ لوگ جنہیں بلا حساب بلا عذاب جنت کا داخلہ حاصل ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جن میں چار اوصاف ہیں، جن میں چار اوصاف ہیں. ہم الذین لا یسترخون، جو دم نہ کرواتے ہوں، ولا یکتبون، اور اپنے مرض کا علاج آگ کے داغ سے نہ کرواتے ہوں. الکی، آگ سے جسم کو دغوانا، آگ کے داغ سے علاج نہ کرواتے ہوں. ولا یتطیرون، اور پرندوں سے فال نہ لیتے ہوں، پرندوں سے فال نہ لیتے ہوں. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوں. یہ چار اوصاف. نمبر ایک، لا یسترخون، دم نہ کرواتے ہوں. تو کیا دم کروانا جائز نہیں؟ دم نہ کرواتے ہوں، یہ دو لفظوں کو سمجھیں، ایک ہے رقیہ اور ایک ہے استرخاء. رقیہ کا معنی دم کرنا اور استرخاء کا معنی دم کروانا. وہ لوگ اتنے اللہ پر توکل کرنے والے ہوں، اللہ پر اعتماد کرنے والے ہوں، کہ اپنے مرض پر صبر کریں اور کسی کو دم کا نہ کہیں، کسی کو دم کا نہ کہیں. بعض اوقات یہ دم کروانا توکل کے منافی ہوتا ہے، اعتماد علی الغیر ہوتا ہے. خاص طور پہ ہمارے ہاں کچھ لوگ دکانیں سے جا کر بیٹھے ہوئے کہ یہاں دم کروا لو، استخارے کروا لو، اور لوگ جاتے ہیں. اب کوئی مریض ہو گیا بیچارہ کراہ رہا ہے، اسے اس درگاہ پر لے کے جاتے ہیں کہ جا کر اس سے دم کروائیں. اور یہ بات غیرت توحید کے خلاف ہے. اب وہاں کے لیے سفر شروع ہو گیا. جب تک وہاں نہیں پہنچو گے دل میں کس کا تصور ہوگا, اللہ کا یا اس دم کرنے والے کا؟ تو دین اس چیز کو قبول نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر کا تصور تمہارے دل میں آئے. اور پھر خود دم کرنا زیادہ افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مرض دیا, کوئی ایک موقع دیا کہ میرے سامنے گر گڑاؤ, میرے سامنے روو, میرا ذکر کرو, مجھے یاد کرو. ایک موقع اللہ نے دیا ہے اور ہم وہ موقع مولوی صاحب کو دے دیتے ہیں کہ یہ بھی کام آپ ہی کریں. یعنی شریعت کے منشا کے خلاف کسی انسان پہ مرض آتا ہے, یہ اس کی ایک اطلاع ہے. اب بے صبری کرے, غیر شرعی حرکات کرے اور کسی کے پاس بھاگا جائے دم کروانے کے لیے, یہ خود کیوں نہیں کرتے؟ آپ کہیں کہ ہمیں دم نہیں آتا, کیوں نہیں آتا؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں, نعمت الرقیہ, یہ سب سے بہترین دم ہے, سب سے بہترین, اور کسی سورہ فاتحہ نہیں آتا. کہ آپ کا بچہ مریض ہو, آپ اس کو دم کریں, زیادہ درد دل یہ ہے جو کسی مولوی صاحب کے پاس لے جائیں جس کی نگاہیں آپ کی جیب پر ہیں, کہ دم کروں گا اور مجھے نذرانہ ملے گا. اس کے دل میں کیا اخلاص ہے؟ وہ تو مال کا پجاری ہے, تو اس کا فائدہ ہوگا؟ درد دل سے آپ دم کریں گے, اس کا فائدہ ہوگا. اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک اور نقطہ یہاں ذکر کیا ہے کہ کسی غیر کو دم کا کہنا اس غیر کے سامنے تذلل ہے, اس غیر کے سامنے اپنی ذلت ہے, اپنے آپ کو چکانا ہے. نہیں, تو اللہ پر اعتماد کرو, اللہ ہر ایک کی سنتا ہے. تو بعض اوقات یہ استرخاء جو ہے یہ شرعی مقاصد اور توحید کی غیرت کے خلاف ہوتا ہے. تو وہ لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں, خود دم کرتے ہیں. البتہ کسی اور سے دم کروانا ایک صورت میں جائز ہے, اور وہ یہ کہ دم آپ کو نہ آتا ہو یا آپ کی طاقت سے باہر. بعض اوقات ایک مریض پر جنوں کا حملہ ہوتا ہے, اس میں داخل ہو جاتے ہیں, اس کو تنگ کرتے ہیں, اور وہ آپ کی طاقت سے باہر ہے ان کا مقابلہ کرنا. اب آپ کسی سے کہیں کہ آپ میرا علاج کیجئے, کہ استرخاء کی یہ شکل جائز ہے, لیکن اولویت کس چیز کو حاصل ہے؟ کہ آپ کسی سے تقاضا نہ کریں, صبر کریں, اللہ پر توکل کریں. صرف ایسے امور پر جو آپ کی طاقت سے باہر ہو اس میں آپ استرخاء کر لیں, باقی ہر معاملے میں خود دم کیجئے. اللہ تعالیٰ کے سامنے آہو زاری کرنے کا ایک موقع آپ کو حاصل ہوا ہے, اس کو ضائع نہ کیجئے, خود کیجئے. یہ پہلی چیز, لا یسترخون بلا یکتبون, اور وہ اکتوا نہیں کرتے ان آگ سے داغ لگوا کر مرض کا علاج کرنا. اگر یہ جائز ہے, نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الشفاء فی ثلاث, صحیح بخاری کی حدیث, کہ شفا تین چیزوں میں, شربت و عسل و شرطت و محجم و قیت و نار, تین چیزیں شفا ہیں. ایک شہد پینا, دوسرا سنگھی لگوانا حجامہ, اور تیسرا آگ سے داغ لگوانا. جائز ہے یہ. آگے فرمایا کہ انہا عن الکی, میں اس علاج سے روکتا ہوں, یہ آگ سے داغ لگوانے کے علاج سے منع کرتا ہوں. یہ منع تحریمی نہیں, بلکہ یہ منع جو ہے اختیاری ہے, کہ بہتر یہ ہے کہ یہ طریقہ علاج نہ اپنائے, اس کے مقابلے میں صبر کر لے. اس میں تعذیب ہے, اذى ہے, تکلیف ہے, اس کو جھیلنے سے بہتر صبر کرے, یہ اور طرح کے علاج وہ اپنا لے اور وہ اختیار کر لے. بہرحال کئی جو ہے جائز ہے, یہ آگ کا داغ جائز ہے, لیکن اولویت اور افضلیت اس چیز کو حاصل ہے کہ اس علاج کو اختیار نہ کیا جائے, اس سے بہتر اللہ پر توکل کرنا ہے, اور دیگر جو طرق علاج ہیں ان کو آپ تلاش کیجئے اور ان کا قصد کیجئے. اور تیسری, لا یتطیرون, پرندوں سے فال نہیں لیتے. اس کے بہت سے طریقے ہیں. جو طریقہ عرب میں معروف تھا وہ یہ تھا, جب اپنے گھروں سے نکلتے جو پرندہ راستے میں پہلا دکھائی دیتا اس کو اڑاتے. اگر وہ دائیں طرف گیا ہے تو سمجھتے یہ سفر بابرکت, اگر بائیں طرف گیا ہے سمجھتے یہ سفر نقصان دہ ہے, اس میں نحوست ہے. یعنی پرندے کا بائیں طرف پرواز کرنا یہ نحوست, واپس لوٹ آتے, واپس لوٹ آتے. یہ تشاؤم پرندوں کے ساتھ, ہمارے یہاں اس کی شکل ایک ہے پرندوں سے فال لینے کی. کسی شخص کو کوئی فکر ہو, کوئی مرض ہو, کوئی تکلیف ہو, کوئی خسارہ ہو, تو اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے جاتا ہے ایک فٹ پاتھیے کے پاس, بیچارہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوتا ہے, گندے کپڑے, گندا منہ اور گندی بدبو اس کے منہ کی اور گندا کردار اس کا, اس سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے جاتا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ طوطے سے پوچھتا ہے. ایک انسان کی عقل دیکھو, اتنی ذلت, ایک ذلیل ترین انسان کے پاس جانا اور وہ آگے طوطے سے پوچھتا ہے کس کی قسمت کا حال بتاؤ. تشاؤم کی یہ صورت شرک ہے. گھر سے نکلے بلی راستہ کاٹ جائے, ہم سمجھتے ہیں سفر میں نقصان ہو, واپس آ جاتے ہیں. گھر کی چھت پہ الو بول جائے کہ نقصان ہو رہا ہے, کوئی آفت آنے والی, یہ ساری شرکیہ صورتیں. اور اس میں داخل لا یتطیرون, جنت میں جو بلا حساب داخل ہوں گے وہ تطیر نہیں کرتے, کسی چیز سے بدفالی نہیں لیتے. ان کا یہ عقیدہ ہے خیر ہو یا شر ہو اللہ کی طرف سے آئے گی. وہ اپنے عمل کی اصلاح کرتے ہیں. یہ پوچھا کہ اگر اپنی مرضی سے کوئی دم کر دے, یہ سب سے بہترین طریقہ. صحابہ نے نبی علیہ السلام پوچھا تھا, یا رسول اللہ علیہ وسلم اپنے کسی بھائی کی ہم عیادت کے لیے جائیں, اس کو دم کر سکتے؟ فرمایا کہ من استطاع ان ينفع اخاه فلينفع, جو اپنے بھائی کو نفع دینا چاہے وہ ضرور اس کو نفع دے, یعنی ضرور دم کرے اس کو. یہ سب سے بہترین صورت. لیکن استرخاء جو ہے اس میں جو ہم نے کلام کیا اس کی صورتیں بتائیں آپ کو. لیکن رقیہ بذات خود دم کرنا, ایک بار جبریل امین اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار زدہ پایا, جبریل نے اللہ کے پیغمبر کو دم کیا. ایک بار پیغمبر علیہ السلام بیمار تھے, عائشہ صدیقہ نے پیغمبر علیہ السلام کو دم کیا, پڑا عائشہ نے مگر ہاتھ برکت کے لیے اللہ کے پیغمبر کا پھیرا. اور چوتھی صورت کیا ہے؟ وعلی ربہم یتوکلون, اپنے رب پر توکل کرتے ہیں, اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. توکل میرے دوست اور بھائیو اسباب اختیار کرنے کا نام ہے, اسباب کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے. جس چیز کا, جس تکلیف کا جو سبب ہے, اس سبب کو اختیار کرو, اس تکلیف کو براہ راست مؤثر نہ کہو, اس کی تاثیر اللہ کے حکم سے ہوگی اور اللہ پر توکل کرو. اسباب اختیار کیے بغیر توکل کرنا یہ شرعی مقاصد کے خلاف. مثلا ایک شخص پیاسا ہے, پانی سامنے پڑا ہوا ہے, کہے کہ میں پانی نہیں پیوں گا, اللہ پر توکل کروں گا, یہ توکل نہیں ہے. ایک شخص بھوکا ہے, کھانا موجود ہے, کھانا نہیں کھاتا, توکل کرتا ہوں. ایک شخص کو گرمی لگ رہی ہے دھوپ میں, سامنے سایہ ہے, سایہ میں نہیں جاؤں گا, توکل کر کے یہیں بیٹھوں گا, یہ توکل نہیں ہے. ایک شخص کو بچے کی خواہش ہے, شادی نہیں کرتا, اللہ دے دے گا, توکل کرتا ہے. کیسے؟ تو یہ اسباب اختیار کرنا, اے عقل بتوکل اللہ کے پیغمبر کی. مسجد میں جا رہے ہو, اونٹنی پر سوار ہو, تو اونٹنی کو کھلا چھوڑ کر مسجد میں چلے جاؤ, اللہ پر توکل کرتا ہوں, اللہ میری اونٹنی کی حفاظت کرے گا. نہیں, اے عقل پہلے اونٹنی کا پاؤں باندھو پھر توکل کرو. اسباب اختیار کرنے چاہیے. اسی طرح ایک مریض ہو تو وہ دوائی اختیار کر سکتا ہے, ڈاکٹر سے, حکیم سے, طبیب سے دوائی لے سکتا ہے. یہ اسباب اختیار کرنا نبی علیہ السلام کی ہدایت اور نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, ما انزل اللہ من داء الا وانزل الشفاء, اللہ تعالیٰ نے جو مرض اتارا اس کی شفا بھی اتاری. بعد اعراب اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے, آ کر سوال کیا پیغمبر علیہ السلام سے, انا تداوى یا رسول اللہ, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دوا سے علاج کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ یا عباد اللہ تداووا, اللہ کے بندو دوائیں اختیار کرو, دوائیں استعمال کرو اور دواؤں سے علاج کراؤ. یہ توکل کے منافی نہیں ہے. اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں. اسباب کس کی دین ہے؟ اسباب پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی. مسبب کون ہے؟ اللہ تعالی. اسباب کی تاثیر پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی. تو ہر چیز اللہ تعالی کی طرف منسوب ہے, تو پھر یہ توکل کے منافی نہیں. یہ چار اوصاف ہیں ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ بلا حساب جنت میں داخل کر دے گا. تو یہ چاروں میں توحید کے نقطے ہیں, اور سب سے بڑھ کر اللہ پر اعتماد اور اللہ پر توکل. تو حقیقت توکل کو سمجھیں, ان امور کو اپنائیں, یقیناً ان کی یہ منفعت ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب و عذاب کے بغیر بھی انسان کو جنت میں داخل فرما دے. فقام عکاشۃ بن محصن, جب نبی علیہ السلام اس حدیث سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی عکاشۃ بن محصن, یہ سابقین میں سے, نبی علیہ السلام کے سابقین صحابہ میں سے, اور اس کی ایک تعریف تاریخ میں وارد ہے کہ کان اجمل الناس, اس کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا, بہت ہی خوبصورت چہرے والا تھا. یہ کھڑا ہوا, فقال ادعو اللہ, یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے, ان یجعلنی منہم, کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان بندوں میں شامل فرما دے. قال انت منہم, فرمایا کہ تم انہی میں سے ہو, بشارت مل گئی, تم انہی میں سے ہو, تم ان میں شامل ہو. اس لیے بعض علماء نے جن لوگوں کو جنت کی بشارت ملی ہے دنیا میں ان نے اکاشا کا نام بھی شامل کیا, تم انہی میں سے ہو. ثم قام رجل آخر, پھر ایک اور شخص کھڑا ہو گیا اور کہا کہ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے, اللہ مجھے بھی شامل کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابقا کا بیا اکاشا, اکاشا سبقت لے گیا, اکاشا بازی جیت گیا, سبقت لے گیا. یہ کیا معاملہ ہے؟ اکاشا کو بشارت کیوں دی؟ اور جو شخص ایک لمحے بعد کھڑا ہوا وہ بھی صحابی, اسے کیوں نہیں دی؟ اس کا ایک فرق تو یہ ہے کہ جو شخص پہلے کھڑا ہوا اکاشا, اس کا پہلے کھڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں حرص زیادہ تھی, طلب زیادہ تھی, تمع زیادہ تھی, جنت کا شوق زیادہ تھا کہ جو ہی پیغمبر اسلام خاموش ہوئے اس نے فوراً اپنی طلب پیش کر دی. اور جو شخص بعد میں کھڑا ہوا اگرچہ ایک لمحہ بعد, اس کی طلب اکاشا سے کم تھی. اور یہاں سبقت کن کے لیے ہے؟ جن کے دل میں سچی اور زیادہ اور خوب طلب ہو. اس مجلس میں اس وقت اکاشا کی طلب زیادہ تھی, وہ پہلے کھڑا ہوا. اس لیے اللہ کے بندو, ہر وقت عمل کی حرص, جنت کی طلب کی حرص اور یہ شوق ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. بعض علماء نے کہا جو درجہ اکاشا کا تھا وہ اس شخص کا نہیں تھا, اکاشا اس بشارت کے قابل تھا وہ اس قابل نہیں تھا. باہر کے اللہ کے پیغمبر کا جو بھی امر ہے, جو بھی آپ کا فرمان ہے, وہ اللہ کی وحی سے ہوتا ہے. اس کو بشارت دینا اکاشا کو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اس سے آگاہ فرما دیا اور آپ نے بشارت دے دی. دوسرے شخص کے بارے میں آگاہ نہیں فرمایا تو آپ نے خاموشی اختیار کی, بلکہ فرمایا کہ سبقہ کا بھی ہے اکاشا, کہ اکاشا سبقت لے گیا. تو اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ہم اپنی توحید کی تحقیق کریں, ان غوامض امور پر بھی سوچیں کتنی گہرائی ہے اس میں. خالی قبروں پر نہ جانا, مردوں کو نہ پکارنا, صرف یہ توحید نہیں بلکہ یہ سارے امور, یعنی کتنے گہرے نقطے ہیں یہ جن کا تعلق عقیدہ ہے توحید کے ساتھ ہے. تو گہرائی میں سوچیں, خوب غور کریں. اور اس کتاب میں اس طرح کے آگے بہت سے نقاط آ رہے ہیں جن میں بڑی گہرائی اور گہرے امور مذکور ہیں توحید کے تعلق سے اور شرک کے تعلق سے. اللہ پاک ہم کو عافیت عطا فرمائے.
جی, قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الخوف من الشرك وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام, وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء.
بارك الله فيك. یہ دوسرا باب ہے, باب الخوف من الشرك, شرک سے ڈرتے رہنے کا بیان. شرک کے تعلق سے ڈرتے رہیے. بڑی اس میں تنبیہ ہے, بہت بڑی. کچھ لوگوں کو اپنی توحید کا زعم ہوتا ہے, یہ بھی شیطان کا ایک وار. جتنی بھی ٹھوس توحید ہو دل میں تواضع ہونی چاہیے. یہ نیکی کا کبر ایک فتنہ ہے بہت بڑا, اپنے آپ کو اس سے بچائیے. شیخ الاسلام نے شروع کے تین ابواب, توحید کا وجوب, توحید کی فضیلت اور توحید کی تحقیق بیان فرمائے. اس پر آپ محنت کی, محنت کر کے ان چیزوں کو حاصل کیا. تو یہ نہیں کہ آپ شرک سے بے خوف ہو جائیں اور کچھ زعم آپ کے اندر پیدا ہو جائے اور شیطان کوئی تکبر کا وار کر دے. جتنی بھی قوی توحید ہو اس تعلق سے سوچتے رہیں, ڈرتے رہیں. ایک تو یہ تنبیہ ہے اور دوسرا یہ کہ شرک بڑی خوفناک اور بڑی خطرناک چیز ہے, اس سے ڈریں اور اپنے عقیدے کو شرک کی آمیزش سے پاک کریں. اور یہ خوف ہمیشہ دامنگیر رہنا چاہیے, کبھی اس سے غافل نہ ہوں. شرک کی خطورت کیا ہے, خطرناکی کیا ہے, اس کی ہیبت کیا ہے. آئیے قرآن کی پہلی آیت, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. سن لو, اللہ تعالی نہیں معاف کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے, یعنی شرک ناقابل معافی گناہ. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالی, جو یہ فرماتا ہے قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. اے پیغمبر کہہ دیجئے میرے وہ بندو جو اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھے گناہوں کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالی تمام گناہ معاف کرنے والا. جس ذات کا یہ فرمان ہے وہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گا. کتنا خطرناک گناہ ہے، یعنی اس زمانے میں کتنے بھیانک گناہ ہیں. لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اتنا بھیانک گناہ. یہ بھی قابل معافی، یہ بھی قابل معافی، لیکن شرک قابل معافی نہیں. اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، شرک کو معاف نہیں کرے گا. یہ سورہ بروج قرآن کی ایک سورہ 30ویں پارے میں، اس میں اصحاب اخدود کا قصہ ہے، آپ نے وہ سنا ہے اور پڑھا ہے بار بار. اس میں کیا ہوا، جو لوگ اسلام لائے، توحید قبول کی، اللہ کے ولی بن گئے، وقت کے حاکم نے اور اس کی فوج نے خندقیں جلائیں، آگ جلائی اور انہیں آگ میں جھونک دیا، مردوں کو عورتوں کو آگ میں جلا دی. حدیث میں اس تعداد کا ذکر نہیں کتنے لوگوں کو جلایا گیا، لیکن بعض تفصیلی روایتوں میں ایک دن میں 30,000 لوگوں کو جلایا گیا، مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں، اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، اللہ کی توحید کو قبول کرنے والے. اللہ پاک نے کیا فرمایا، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، جن لوگوں نے میرے مومن بندوں اور مومن بندیوں کو عذاب میں مبتلا کیا، عذاب میں ڈالا اور پھر توبہ نہ کر سکے. کیا معنی، اگر یہ بھی توبہ کر لیں انہیں بھی معاف کر دیں. مگر شرک قابل معافی نہیں. ہم نے کل بتایا تھا نصارہ کا عقیدہ، کوئی کہتا عیسیٰ اللہ ہے، کوئی کہتا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تین عناصر سے مل کر بنتا ہے. کتنا بھیانک عقیدہ. اللہ پاک نے تینوں عقیدے ذکر کیے اور آگے فرمایا کہ افلا یتوبون الی اللہ، یہ لوگ توبہ کیوں نہیں کر لیتے. مانا اگر یہ بھی توبہ کر لیں اللہ ان کو بھی معاف کر دیں، تو اس کی توبہ کی وسعت یقیناً ہم سب جانتے ہیں. مگر فرمایا کہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ شرک پر توبہ کی توفیق دے دے تو پھر شرک بھی قابل معافی. اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ معاف کرنے والا ہے، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا. اور شرک کے علاوہ جو گناہ چاہے معاف کر دے، ہر گناہ معاف کر دے، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا. تو یہ آیت کریمہ شرک کی ہیبت کی بڑی دلیل ہے. اور آگے فرمایا اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، خلیل اللہ کا، ان کی دعا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، ان کی دعا کہ یا اللہ مجھے بچا اور میری اولاد کو بچا، کس چیز سے، بتوں کی پوجا سے، بتوں کی پرستش سے بچا مجھے. یہ دعا کون کر رہا ہے، خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام. کس کے لیے، اپنے لیے، اور کس کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، بیٹوں کے لیے، پوتوں کے لیے. حالانکہ تمام نبی ہیں، لیکن شرک کی ہیبت کتنی کہ اللہ سے دعائیں کر رہے کہ یا اللہ ہمیں اسنام کی پوجا سے بچا، اسنام کی عبادت سے بچا. ایک اسنام اور ایک اوثان، اسنام جمع سنم کی اور اوثان جمع وثن کی. اسنام وہ مورتی جو کسی کی تصویر پر گھڑی جائے، کسی کی شکل پر تراشی جائے، کوئی مثلا کوئی نیک بندہ ہو یا کوئی بھی، اس کی شکل سامنے رکھ کر کوئی مورتی بنائی جائے اسے سنم کہتے ہیں. اور وثن عام پت کو جس میں کسی کی شکل سامنے نہ ہو لیکن ایک بت بنا دیا جائے، عام کوئی شکل سامنے رکھ کر نہ بنایا جائے، وہ وثن کہلاتا ہے. لیکن یہ فرق کب ہوگا، جب ان دونوں کا استعمال اکٹھا ہو. اگر وثن الگ استعمال ہو اور سنم الگ استعمال ہو تو سنم وثن کے معنی میں اور وثن سنم کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل ایک دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا. وثن کا معنی بت، کہ جس طرح لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اس طرح لوگ میری قبر پر آئیں اور یہاں آ کر سجدے کریں، یہاں آ کر پوجا کریں. یعنی کس طرح آپ نے اس معاملے کو کاٹ کے رکھ دیا. حالانکہ جس مقام پر اللہ کے پیغمبر کی قبر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ پسندیدہ مقام ہے، اور اس قبر میں جو شخصیت ہے وہ پوری کائنات میں سب سے افضل ہے. اور نبی علیہ السلام نے اس مقام کو ممبر سے لے کر حجرہ عائشہ تک کے مقام کو جنت کا باغیچہ کہا ہے، اس سے پاکیزہ کوئی جگہ ہو سکتی؟ مگر فرمایا کہ یا اللہ یہاں لوگ آئیں آ کر میلے لگائیں پوجا کریں، ایسا بالکل نہ ہونے دینا۔ جب اس قبر کا یہ حال ہے تو باقی کسی قبر پر کیسے جائز ہو سکے؟ پھر وہ کون سا مائی کا لال ہے جس کی قبر اللہ کے پیغمبر سے افضل ہو؟ تو آپ نے یہ دعا فرما کر اس عقیدے کا پتہ کاٹ دیا کہ کوئی قبر اس قابل نہیں جس کا طواف کیا جائے یا وہاں میلے لگائے جائیں، وہاں مجاورت کی جائے یا وہاں سجدے کیے جائیں۔ جب یہ قبر اس قابل نہیں ہے تو باقی کوئی بھی قبر اس قابل نہیں، یہ شرک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی پوجا سے بچا۔ اس کا معنی شرک کا خوف ہمیشہ ہونا چاہیے اور شرک سے بچاؤ کی دعا ہمیشہ کرتے رہی۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث جو محمود بن لبید کی روایت سے ہے، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ سب سے زیادہ خوفناک چیز جس کے تعلق سے میں تم پر ڈرتا ہوں، سب سے خوفناک چیز جس میں ملوث ہونے کا مجھے اندیشہ ہے، وہ شرک اصغر۔ شرک اصغر کے تعلق سے میں سب سے زیادہ خوف میں اور ڈر میں مبتلا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا کہ الریا، ریاکاری شرک اصغر، ریاکاری شرک اصغر۔ اور پیغمبر علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ حالانکہ شرک اصغر کہ مجھے سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا، یعنی شرک اتنی خوفناک چیز ہے۔ فرمایا کہ سب سے بڑھ کر خوف مجھے شرک اصغر کا۔ جب شرک اصغر سے خوف کا یہ معاملہ ہے تو شرک اکبر سے خوف کا معاملہ کیا ہوگا؟ غور کیجیے۔ تو ہمیشہ اس خوف میں مبتلا رہیے اور کبھی اس خوف سے الگ ہونے کی کوشش نہ کیجیے، اور کبھی اپنے عقیدے کے تعلق سے شیطان کے اس وار میں آنے کی کوشش نہ کرنا کہ ہم واحد ہیں اور توحید کے تعلق سے ایک کبر ہمارے اندر آ جائے۔ یہ شیطان کا ایک وار ہے اور یہ وار انسان کے بڑا نقصان دہ۔ توازو اختیار کیجئے اور مزید اس عقیدے میں تقدم اور فہم حاصل کیجئے۔ توحید کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کا فہم بڑھاتے رہیں بڑھاتے رہیں، اس کی قوت اور استحکام میں اضافہ کرتے رہیں، اس کی معرفت اپنے اندر پیدا کرتے رہیں، یہ ایسا مسئلہ ہے، اور کبھی اس میں رکنے کی کوشش نہ کی۔ تو ریاکاری شرک اصغر، فرمایا کہ مجھے اس کے تعلق سے سب سے زیادہ ڈر، کیونکہ ریاکاری اعمال کے لیے تباہ کر دے۔ کسی حدیث میں آگے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکارے گا ریاکاروں کو، ایوہ المراؤن، اے ریاکارو اذهبوا الى من كنتم تراؤن، کہ جن کو تم دکھاتے تھے ریاکاری کرتے تھے ان کے پاس چلے جاؤ۔ فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، وہاں جا کر دیکھو کوئی بدلہ ملتا ہے، کوئی نیکی ملتی، کوئی ثواب ملتا ہے تو لے لو، میرے پاس کچھ نہیں، کوئی اجر نہیں۔ انا اغنى شرکا، میں بڑا بے پرواہ، اگر عمل کرو گے اس میں کسی غیر کو شریک کرو گے میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا، تمہارے عمل کو بھی چھوڑ دوں گا، تقسیم نہیں کروں گا کہ اتنا میرا تھا اتنا تمہارا ہے، سب چھوڑ دوں۔ تو ریاکاری انتہائی نقصان دہ، سب سے پہلے جہنم جن پر بھڑکے گی وہ ریاکار لوگ ہیں، چوٹی کی نیکیاں کرنے والے، ایک شہید، ایک سخی اور ایک قرآن کا عالم، مگر ریاکار تھے، سب سے پہلے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس کے راوی ابو ہریرہ اس حدیث کو کبھی کبھی بیان کرتے تو بیان سے پہلے غش کھا کر گر جاتے، اتنا خطرناک اس کا موضوع۔ تو پیغمبر علیہ السلام اس تعلق سے اتنا خوف کا اظہار کر رہے ہیں تو شرک اکبر کا خوف کتنا ہونا چاہیے؟ تو یقیناً ہمیں اس تعلق سے تفکیر کرنی چاہیے اور سوچتے رہیں، اور کبھی عقیدہ اور نیکی کا زعم اور کبر ہمارے اندر پیدا نہ ہو، یہ شیطان کا ایسا وار ہے جو انتہائی نقصان ہے۔ جی۔
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار۔
جی بارك الله فيكم۔ یہ پہلی حدیث، دو حدیثیں ہیں، ایک صحیح بخاری کی دوسری صحیح مسلم کی۔ پہلی حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات، جو شخص مر جائے بہو یدعو من دون اللہ ندن، اور وہ اللہ کے سوا کسی ند کو پکارتا ہے، کسی ند کو پکارتا ہے، داخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ند کیا ہے؟ ند شبیہ اور مثیل، کسی کو اللہ کا ند بناتا ہے، یعنی شبیہ اور مثیل بناتا ہے۔ کیا اس کا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کو اللہ جیسا بناتا ہے، کسی ایک نقطے میں آپ کسی کو اللہ کا شریک بنائیں، اس کو آپ نے اللہ کا ند بنا دیا، اللہ جیسا بنا دیا اسے آپ، اتنا یہ بھیانک جرم ہے۔ دیکھنا، ایک قوم اللہ کے پیغمبر کے پاس آئی، آگے یہ حدیث آئے گی، اور کسی معاملے میں نبی علیہ السلام سے کہا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اتنی سی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلتنی للہ ندا، تم نے مجھے اللہ کا ند بنا دیا، اللہ کا ند بنا دیا۔ تو ند بنانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اوصاف کسی میں پیدا کرو گے تو اللہ کا ند بنے گا، اس کا مثیل بنے گا۔ کسی ایک نقطے میں کسی کو اللہ کا مثیل بنا دو، اللہ کا شریک کر دو، تو گویا آپ نے اس شخص کو اللہ کا ند بنا دیا، اتنا بھیانک جرم۔ تو فرمایا کہ جو شخص اس طرح مرے کہ اس نے اللہ کے علاوہ کسی ایک عمل میں ند بنا دیا ہو، داخل النار، تو وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اس کا معنی شرک ایک ایسا معاملہ ہے کہ شرک چاہے پہاڑ جیسا ہو یا سوئی جیسا ہو، دونوں کی برائی برابر ہے، اور دونوں انسان جہنم ہیں، دونوں جہنم، خواہ پہاڑ جیسا ہو خواہ سوئی جیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا، اجعل لنا الہن کما لہم آلہ، جیسا ان کا الہ ہے ویسا ہمارا الہ بنا دو پورا کا پورا۔ نبی علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا، اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مشرکین کا درخت ہے یہ، ایسا ہمارا بھی بنا دیجیے، تاکہ ہم جب کسی جہادی مشن پر جائیں تو اپنے ہتھیار اس سے معلق کریں، لٹکائیں، ہم کو فتح مل جائے۔ قوم موسیٰ کا مطالبہ پورے الہ کا تھا، ان کا مطالبہ ایک درخت کا تھا، تو کہاں ایک الہ کی بات اور کہاں ایک درخت کی بات۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولکم ھذا کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ علیہ السلام، تمہاری یہ بات بالکل ویسی ہی ہے جیسی قوم موسیٰ کی تھی، کوئی فرق ہے؟ تو شرک جیسا بھی ہو قابل مذمت، اور اس انسان کے لیے دائمی جہنمی ہونے کا ذریعہ اور باعث بنے گا۔ یہ پہلی حدیث، دوسری صحیح مسلم کی حدیث جناب جابر سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار۔ جناب جابر کی روایت سے، جناب جابر انصاری صحابی، ان کے والد کا نام عبداللہ، اور یہ بھی نبی علیہ السلام کے کثیر الروایہ صحابی ہیں، اور بڑے عظیم مناقب کے یہ مالک تھے، طویل العمر تھے، 94 سال ان کی عمر تھی، اور اپنی عمر کے آخر میں نابینا ہو گئے تھے، اور نابینا ہونا بھی ایک شرف کی بات ہے۔ حدیث میں تھا کہ جو شخص نابینا ہو جائے اور صبر کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ان دو آنکھوں کے بدلے اس کو جنت کے سوا کچھ نہیں دے گا اگر وہ صبر کرتا، تو یقیناً یہ راستہ عظیمت کا راستہ ہے جس کو صحابہ نے اختیار کیا۔ ان کے والد بھی بڑے صاحب عظیمت تھے، جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، جنگ احد میں، اور جناب جابر پریشان تھے۔ اگلے دن اللہ کے نبی نے جابر کو بلایا اور کہا کہ جابر ان اللہ تکلم اباک کفاح، تیرے والد کل شہید ہوئے، اللہ تعالی نے تیرے والد عبداللہ کو سامنے بٹھا کر باتیں کی، سامنے بٹھا کر۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کے مناقب۔ تو جناب جابر سے یہ حدیث مروی ہے من لاقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو ملے اس طرح کہ اس نے شرک نہ کیا، توحید کے ساتھ ملے، وہ جنت میں داخل ہو، اور جو اللہ کو ملے شرک کرتے ہوئے وہ یقیناً جہنم میں داخل ہو۔ ایک حدیث میں ان دونوں کو موجبتان کہا گیا، دو عمل واجب کرنے والے، جو توحید پر قائم رہا، توحید پر چلتا رہا، حتیٰ کہ توحید پر موت آ گئی، تو یہ عمل اس کا جنت کو واجب کر دے گا۔ جو شرک پر قائم رہا، شرک کرتا رہا، حتیٰ کہ موت شرک پر آئی، تو اس کا یہ عمل اس کے لیے جہنم کو واجب کر دے گا۔ موجب عطا، یہ دونوں عمل موجب ہیں۔ تو یہ وعیدیں ہم سے کیا تقاضا کرتی؟ تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں شرک کی ہیبت، شرک کی خطورت اور شرک کا خوف مستقل ہونا چاہیے، ہمیشہ شرک کے تعلق سے ڈرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے رہیں، اپنے عقیدے کو چیک کرتے رہیں کہ کوئی معاملہ شرک کا داخل تو نہیں ہو گیا، عملی طور پہ، قولی طور پہ. کچھ عمل شرک ہوتے ہیں، کچھ قول شرک ہوتے ہیں، کچھ باتیں شرک ہوتی ہیں. ہر بات شرعی میزان پر تول کر کریں اور ہر عمل کو شریعت کے میزان پر تول کر اختیار کریں، تاکہ بدعقیدگی داخل نہ ہونے پائے اور ہمارے عمل میں، زندگی میں شامل نہ ہونے پائے.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الدعاء الى شهادة ان لا اله الا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
بارك الله فيك. اچھے لہجے میں قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. یہ بھی دین میں انتہائی افضلیت والا عمل ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ما اذن اللہ لشیء اذنہ لنبی یتغنى بالقرآن. اللہ تعالیٰ جس شوق سے، جس محبت سے اپنے نبی کی قرآن کی تلاوت سنتا ہے، اس محبت سے اور کوئی چیز نہیں سنتا. تو اللہ تعالیٰ اچھے لہجے سے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. باب الدعاء الى شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی شہادت کی طرف دعوت دینا اور بلانا. کیا ترتیب ہے صاحب کتاب کی، شیخ الاسلام کی؟ 4 چیزیں وعدے کر دی. ایک، توحید کا وجوب، توحید کی فضیلت اور توحید کی تحقیق اور شرک کا خوف. اچھی طرح سمجھ لیا اور اپنے قلوب اور اعمال کو توحید کے نور سے سجا لیا، منور کر لیا، اللہ تعالیٰ اس پر استقامت دے. اب اس نعمت کو اپنے تک محدود نہ رکھو، بلکہ اس کو آگے بیان کرو، آگے توحید کی دعوت دو، توحید کے داعی بنو اور توحید کے مبلغ بنو. داعی ہونا ہر مومن کا کردار ہے، اس کو علماء نے واجب کہا ہے. ہر مومن، میں بھی آپ بھی، ہر مومن داعی ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث، جب آپ نے حج کے موقع پر خطبہ دیا، لوگوں کا جمع غفیر تھا، کچھ نے سنا اور کچھ نے نہیں سنا. فرمایا کہ فلیبلغ شاہد الغائب، کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں میرے خطبے کو سننے والے، وہ اس خطبے کو آگے پہنچائیں جنہوں نے نہیں سنا. حالانکہ اکثریت کن لوگوں کی تھی؟ جنہوں نے پہلی بار پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا تھا. 1,00,000 سے زائد صحابہ تھے، پہلی بار پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا تھا. ان پر بھی آپ نے فرض قرار دیا کہ میری بات کو آگے پہنچانا ہے، اس خطبے کو آگے پہنچانا ہے. مانا ہر مومن کے لیے داعی ہونا یہ فرض ہے، واجبات میں سے. اور توحید کی دعوت یقیناً اوجب الواجبات ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے من احسن قول ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کے دین کا داعی ہو، اللہ کی توحید کا داعی ہو، اس سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی. بندے کی زبان سے نکلنے والے کلمات میں سب سے بہترین کلمہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کی دعوی، اللہ کی توحید کی دعوی. اسی لیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے المؤذنون اطول اعناقا یوم القیامة، کہ قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں سب سے لمبی ہوں. کیوں؟ وہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی اذانیں دیتے. ایک سفر میں اللہ کے پیغمبر صحابہ کرام کے ساتھ تھے، کہیں پڑاؤ ڈالا، دور سے ایک مبہم آواز آئی، پتہ نہیں کس کی تھی، اذان دے رہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے پیغمبر نے سنا، فرمایا عدل فطرہ، یہ شخص جو بھی ہے فطرت پر ہے. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دخلت الجنہ، جنت میں داخل ہو چکا ہے. اذان دعوت الی اللہ، اللہ کی توحید کی گواہی، کتنی اس میں عظمت. صحابہ نے یہ بات سنی، اس شخص کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو کہ ایک چلتے پھرتے جنتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اس کو تلاش کرنے لگے. مل گیا، ایک گھاٹی پر مل گیا. وہ کون تھا؟ کان راعی غنم، بکریوں کا چرواہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا. نماز کا وقت ہوتا، اکیلا تھا، اذان کہتا، اقامت کہتا اور نماز شروع کر دیتا. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے پیچھے فرشتوں کو کھڑا کر کے اس کو جماعت کا ثواب دیتا. تو دیکھیں بشارت، دعوت اللہ. اور جو شخص فہم کے ساتھ توحید کی دعوت دے، اکثر آج مؤذن وہ ہیں جن کو اذان کا معنی معلوم نہیں، بشارت ہے. لیکن جو شخص بصیرت کے ساتھ اور فہم کے ساتھ توحید کا داعی ہوگا، اس کا کتنا اجر ہوگا، کیا اس کا مرتبہ اور مقام ہوگا، کتنا اس کا مرتبہ اور مقام ہوگا. بلال حبشی کا یہ مقام، مؤذن رسول اللہ سے ان کو یہ شرف حاصل. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، بلال بما سبقتنی للجنت، تو جنت میں میرے آگے آگے کیسے؟ میں جنت میں جہاں بھی گیا آگے تیری آواز آ رہی، مجھ سے آگے. یہ شرف کیسے مل گیا؟ مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ بلال اللہ کے نبی سے آگے کیسے، نبی سب سے آگے ہوتا. ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی اس پر عمدہ تقریر کی، بڑا عمدہ لکھا ہے اس پر. وہ کہتے ہیں کہ بلال حبشی کا آگے ہونا یہ نبی علیہ السلام سے تقدم نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کے لیے پروٹوکول ہے. جیسے ایک بادشاہ سربراہ مملکت جب باہر نکلتا ہے تو ایک گاڑی اسے آگے آگے چلتی، وہ تقدم نہیں ہوتا، وہ بادشاہ کے لیے تکریم ہے، وہ اس کی ہیبت ہے، اس کے لیے پروٹوکول ہے. جنت میں اللہ کے پیغمبر جب بھی باہر نکلیں گے، بلال آپ سے آگے آگے ہو. ابن قیم فرماتے ہیں کہ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شرف ابو بکر کو کیوں نہیں ملا، عمر بن خطاب کو کیوں نہیں ملا، بلال کو کیوں ملا؟ فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ بلال وہ صحابی ہیں جو کم از کم نماز کے عمل میں سب سے پہلے آتے تھے. مؤذن تھے نا، مؤذن کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے مسجد میں آنا، مسجد کو کھولنا، اذان دینا. اس عمل میں یہ سابقین میں سے تھے. اللہ نے سبقت کا شرف ان کو دیا کہ جنت میں اپنے پیارے پیغمبر کے لیے تقدم دیا، ان کو پروٹوکول دینے کے لیے، ان کی تکریم اور حیبت کے لیے. تو دعوت الی اللہ بڑا عظیم مشن ہے، اللہ کے دین کے داعی بن جاؤ اور توحید کے داعی بن جاؤ. باب الدعاء الی شہادت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی کی دعوت دیتے رہنا، لوگوں کو بلاتے رہنا اپنی حدود کے بقدر، اپنی حدود کے بقدر. اس کے لیے ضروری نہیں کہ بندہ عالم فاضل ہو، جس کے پاس جو علم ہے وہ پہنچا دے. نبی علیہ السلام نے میدان منا میں دعا کی تھی حج کے موقع پر، نضر اللہ عمران سامع مقالتی فحفظها ثم ادها كما سمع. اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے جو میری ایک حدیث سن لے، اس کو یاد کر لے اور آگے پہنچا دے ایک حدیث. اور بعض روایتوں میں الفاظ ہیں کہ سمع منی شیئن، مجھ سے کچھ بھی سن لیا. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں سمع منی کلمتن، مجھ سے ایک لفظ سن لیا اور وہ آگے پہنچا دیا ایک لفظ. تو ایک لفظ بھی اگر کسی کے پاس معلوم ہے، علم ہے کسی کو، ایک مسئلہ معلوم ہے، تو اس کو آگے پہنچائے. دعوت دین ایک بڑے شرف کی بات ہے، اور پھر توحید کی دعوت سب سے بڑا شرف ہے. یہ انبیاء کا راستہ ہے اور انبیاء کا مشن، اور یہی اول و آخر، یہی اول و آخر کہ ایک انسان اپنی زندگی میں اپنا مشن بنائے توحید کی خدمت کا اور توحید کے کام کا. یہی ہماری سیاست ہے، ہماری سیاست دعوت توحید کا نام. یہی ہمارا مشن ہے، ہمارا مشن دعوت توحید کا نام. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. بقول اللہ تعالی قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، اے پیغمبر کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، یعنی دعوت کا راستہ. کچھ علماء نے کہا کہ یہ ھذہ کا اشارہ دعوت کی طرف ہے جو کہ محذوف ہے، اور چونکہ معروف ہے اور آیت کے سیاق سے یہ بات واضح ہو رہی ہے، اس لیے اس کا حذف جائز ہے. بعض علماء نے کہا کہ ھذہ کا اشارہ مذکور ہے، یہ سورہ یوسف کی آیت ہے، سورہ یوسف کے آخری آیات میں سے ہے، اور اس سے قبل بہت سی سورت، سورہ ابراہیم موجود ہے، سورہ یونس موجود ہے، سورہ ہود موجود ہے، اور ان تمام سورتوں میں انبیاء کے واقعات، ان کی دعوت کے احوال، ان کا بیان توحید، ان کی ابتلاء، ان کا صبر، یہ سب مذکور ہے، سارے واقعات بیان کیے، حتیٰ کہ سورہ یوسف آ گئی، یوسف علیہ السلام کی دعوت، یعقوب علیہ السلام کی دعوت، سب بیان ہو چکی. اب آخر میں فرمایا قل، اے پیغمبر آپ بھی کہہ دیجئے، ہذہ سبیلی، میرا راستہ بھی یہی ہے، کوئی اس سے مختلف نہیں. سورہ ہود ایک تاریخ ہے انبیاء کی دعوت کی، اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے شیبتنی ہود، سورہ ہود پڑھ پڑھ کے میں بوڑھا ہو گیا، اس سورہ نے مجھے بوڑھا کر دیا، اتنا ثقل دعوت کا. تو یقیناً ہم بھی اس مشن کو اپنائیں، اس مہم کو اختیار کریں، یہی میرا راستہ ہے. کیا؟ ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، جہل کے ساتھ نہیں. دعوت علم کے ساتھ ہوتی ہے، بصیرت کے ساتھ ہوتی ہے، اور یقین کے ساتھ ہوتی ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ جو شباب دعوت کا کام کر رہے ہیں، بعض اوقات دروس دیتے ہیں، خطبات کے ترجمے کرتے، وہ نہ کریں؟ نہیں، وہ کریں. ہر شخص داعی ہے، دعوت کا کام کریں، دروس کا کام کریں، خطبات کا کام کریں، لیکن فتوے کا کام نہ کریں. جب بات فتوے کی آئے تو لوگوں کو جوڑ دیں علماء کے ساتھ، یہ منحج ہے. پھر خود مفتی نہ بنے کہ چونکہ میں درس بھی دے رہا ہوں مجھے فتوے کا حق ہے، نہیں. اس سے بعد کو بڑی اضطراب پیدا ہوتے ہیں، بے چینیاں پیدا ہوتی ہیں. تو شباب دعوت دین کا کام کریں، مگر اہم امور میں اور فتاوی جات میں لوگوں کو جوڑیں علماء کے ساتھ، اور یہ بڑا پرسکون راستہ ہوگا. اور اگر خود اس میں تدخل کریں گے اور خود اس میں داخل ہوں گے، مفتی بنیں گے، تو اس سے بڑے فتنے جنم میں لیتے ہیں، اور جہالت کی بنا پر بعض اوقات بڑی غلط باتیں دین بن جاتی ہیں، اور لوگ مبتلائے فتنہ بن جاتے ہیں. جی انا ومن اتبعنی، فرمایا کہ منہج میرا ہے، میری اتباع کرنے والے. اس کا معنی کیا ہوا؟ کہ اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرنے والے، جن کو دعویٰ ہے کہ میں پیغمبر اسلام کا متبع، جس کو دعویٰ ہے وہ اس اسوہ کو اپنائے کہ جیسے اللہ کے پیغمبر داعی تھے میں بھی داعی بنوں. اتباع کا دعویٰ صرف رفع الیدین سے یا آمین سے پورا نہیں ہو جاتا، یہ سب سے بڑا اسوہ ہے. نبی اسلام نے پہلے نماز نہیں پڑھی، پہلے حج نہیں کیا، پہلے عمرہ نہیں کیا، پہلے جہاد نہیں دیا، بلکہ سب سے پہلے آپ داعی تھے. انبیاء کا پہلا اسوہ دعوت دین ہے، عمل بعد میں، نماز بعد میں. تو اس پہلے اسوہ کو اپنائیں، ہم بھی اللہ کے دین کے داعی بنیں، اپنی جہود کے بقدر اور اپنے ایک استطاعت کے بقدر اور اپنے ماحول کے مطابق ہم جو ہے وہ دعوت کا کام کریں اور کرتے رہیں. آگے حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، فرماتے ہیں لما بعث معاذ الى یمن، آپ نے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن میں بھیجا. معاذ کا ذکر کل ہو چکا ہے، میں بتایا تھا کہ طاعون امواس میں 38 سال کی عمر میں فوت ہو گئے تھے، یعنی جوانی ہی میں فوت ہو گئے، مگر علم سے بھرے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ معاذ قیامت کے دن آئے گا میری امت کے علماء کی قیادت کرتے ہوئے، بڑے صاحب علم تھے. نبی اسلام کی حدیث ہے کہ حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم معاذ ہیں، اتنا ان کو علم اللہ نے دیا تھا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مجھے تم سے بڑی محبت ہے، اس لیے اس محبت کا اظہار آپ نے اس طرح کیا کہ ان کو بڑا علم نافع دیا. اور آج یہ بھی ایک اظہار ہے، ان کو یمن کی طرف بھیجا، معاذ بن جبل کو یمن بھیجا، ساتھ ساتھ چل پڑے. معاذ سوار ہو گئے اور اللہ کے پیغمبر تھوڑی دیر ساتھ چلے، ایک دو باتیں ارشاد فرمی، معاذ انک تأتی قوم من اہل کتاب، جس علاقے میں آپ جا رہے ہیں وہاں سارے اہل کتاب ہیں، یا اکثر اہل کتاب، یعنی میدان بڑا سخت ہے، میدان بڑا سخت ہے، اور آپ کو بڑا کام کرنا ہوگا. ایک نقطہ یہاں قابل غور ہے، اتنا سخت بہاد ہے اور اللہ کے نبی نے اکیلے معاذ کو بھیجا، جماعت کیوں نہیں بھیجی؟ آج تبلیغی مشن میں جماعتیں جاتی، جماعت آ رہی ہے، جماعت جا رہی، یہ اللہ کے نبی کا منہج نہیں ہے. دعوت کے لیے جماعت کا جانا، جماعت کا آنا، یہ اللہ کے پیغمبر کا منہج نہیں ہے. دعوت کے لیے دائی جاتا ہے، ایک جائے، دو جائے، یہ منہج ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک فرد کو آپ نے معاذ بن جبل کو بھیجا، حالانکہ سخت ترین معاذ ہے، جماعت بھیجتے، مگر جماعت بھیجنا دعوت کے لیے نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت نہیں. جو 70 صحابہ کی جماعت ایک بار آپ نے بھیجی تھی تو وہ صرف دعوت کا مقصد نہیں تھا، بلکہ ان لوگوں کے اپنے پڑوسیوں سے جو جنگ و جدال بھی جاری تھا تو آپ نے ان کی مدد کے لیے، ان کی تعداد بڑھانے کے لیے 70 قراء بھیجے جو ان کے ہاں تعلیم کا کام بھی کریں اور میدان جہاد میں ان کی مدد بھی کریں، جن کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا تھا. لیکن نبی علیہ السلام کی سنت اور طریقہ دعوت کے لیے ایک دائی کا بھیجنا ہے، جماعت کا بھیجنا ہے. یہ جماعت بھیجنا ہے، یہ تاثر کیوں ہے؟ یہ بات کب سے شروع ہوئی؟ جب سے بھی شروع ہوئی، لیکن اس کی اساس ایک بڑی غلط بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں خبر واحد حجت نہیں، یعنی ایک شخص کا جانا حجت نہیں ہے، پوری جماعت جائے تو جماعت کا جانا حجت ہوگا. یہ عقیدہ باطل ہے، یہ عقیدہ غلط ہے. عقیدہ ہو، احکام ہو، دین کا کوئی شعبہ ہو، اگر خبر واحد ایک ثقہ پر مشتمل ہے تو اس کی بات حجت ہے اور دلیل ہے. متواتر یہ کب سے آ گیا اور تواتر کی بات کب سے ہو رہی ہے؟ سلف صالحین کے دور میں ایسا کوئی نظریہ نہیں تھا، یہ متاخرین کی باتیں ہیں. سلف صالحین کے دور میں متواتر اور احاد میں کوئی فرق نہیں تھا، کوئی فرق نہیں تھا. دیکھیں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مثلا 50 صحابہ نے سنی، 50 صحابہ نے سنی، اب وہ پھیل گئے، کوئی مصر چلا گیا، کوئی شام چلا گیا، کوئی بغداد چلا گیا، کوئی خراسان چلا گیا، اور جا کر وہ حدیث وہاں بیان کی. تو صحابی ایک ہے، جماعت ہے، وہ تو ایک ہی ہے. جو صحابی خراسان گیا اس نے اہل خراسان کو حدیث بیان کی، اس کا بیان کرنا اہل خراسان کے لیے حجت تھا یا نہیں تھا؟ حجت تھا. متواتر حدیث یہ کب بنی؟ وہ ہمارا دور آیا، ہم نے کتابیں دیکھی کہ یہ حدیث انس سے بھی مرضی ہے، ابو ہریرہ سے بھی مرضی ہے، ابن عمر سے بھی مرضی ہے، جابر سے بھی مرضی ہے، اس کے طرق اکٹھے کیے تو ہم پر یہ بات واضح ہوئی حدیث متواتر ہے. لیکن قرون اولا میں متواتر نہیں تھی، خبر واحد ہی تھی، تو یہ تقسیم ہم کہاں سے لے؟ تو جماعتیں بھیجنے کا تصور ایک بدعی جو ہے وہ نظریے پر قائم ہے کہ ایک کا جانا حجت نہیں ہے، پوری جماعت جائے. حالانکہ اللہ کے نبی نے اکیلے معاذ کو یمن بھیجا، حالانکہ سخت ترین محاذ تھا، سارے اہل کتاب تھے، مگر فرد واحد کو بھیجا. فرمایا کہ فلیکن اول ما تدعوهم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ. معاذ تم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ان کو لا الہ الا اللہ کی گواہی کی دعوت دینی، یہ پہلا کام، ان کو یہ دعوت دینی کہ لا الہ الا اللہ، اس کی گواہی دو. ہم نے گواہی پر کل تفصیل سے بات کر دی کہ باقاعدہ گواہی ہونی چاہیے، اس کلمے کی گواہی دینی پڑے گی، یہ تمہارا پہلا کام ہے، اس کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے محنت کرو، اور جب تک لا الہ الا اللہ کی گواہی وہ نہ دینے لگے اس وقت تک دوسری بات نہیں کرنی، دوسری بات نہیں. یہ کفار کے مجتمع میں، لیکن جب اسلامی معاشرہ ہوگا وہاں پورا دین پیش کیا جائے گا، توحید بھی، نماز بھی، روزہ بھی، پورے دین کی دعوت دی جائے گی. لیکن چونکہ آپ کا میدان کفار کا میدان ہے، انہیں پہلے توحید بتاؤ، توحید سکھاؤ، اور جب وہ توحید قبول کر لیں پھر ان کو بتاؤ کہ پانچ نمازیں فرض ہیں، نمازیں قبول کر لیں پھر بتاؤ کہ زکوٰۃ فرض ہے، اور جب زکوٰۃ بتاؤ تو ان سے زکوٰۃ وصول کرو، مگر زکوٰۃ کی وصولی میں جو ان کا بہترین مال ہے، قرائم مال ہیں، وہ حاصل نہ کرو، بلکہ متوسط مال، نہ وہ گھٹیا درجے کا ہو نہ انتہائی اعلیٰ درجے کا ہو، بلکہ درمیانہ ہو، وہ وصول کرو. اور فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی آہ سے بچنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور مظلوم کے مابین کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا. جب مظلوم اللہ کو پکارتا ہے ظلم کی چکی میں پستے ہوئے تو اللہ بندے سے فرماتا ہے کہ انصر اللہ کا ولو بعد حین، میرے بندے تیری مدد میں نے ضرور کرنی ہے، خواہ کچھ عرصے بعد کروں، تیری مدد ضرور کرنی. تو فرمایا کہ مظلوم کی آہ سے بچنا، کیونکہ اللہ تعالی اور مظلوم کے مابین کوئی پردہ نہیں ہوتا. یہ حدیث مکمل ہوئی. اس میں جو سب سے اہم نقطہ اور دعوتی قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے توحید ہے، سب سے پہلے توحید ہے. تو سب سے پہلے توحید ہونے کا معنی یہ ہے کہ توحید اگر ہے تو ہر عمل درست اور قابل قبول، اور توحید اگر نہیں ہے، یہ توحید میں نقص ہے، توحید میں اضطراب ہے، تو یہ نمازیں، روزے، کوئی چیز قابل قبول نہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر نے توحید کو جنت کی چابی کہا ہے. یہ نمازیں روزے جنت کو نہیں کھول سکتی جب تک توحید نہ ہو. ایک انسان کی توحید میں خلل ہے, زندگی بھر کے تہجد جنت کو نہیں کھول سکتے. اور اگر اس کی جو ہے وہ توحید درست ہے, راسخ ہے, اس کا لا الہ الا اللہ جو ہے وہ سالم ہے اور قابل قبول ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کا یہ عمل جنت کے دروازے کو کھولنے کے قابل ہوگا. جی.
ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم. اسی پر اکتفا کیجئے, انشاءاللہ کل اسی حدیث کو تھوڑا سا دوبارہ پڑھیں گے, اور جو آگے جو حدیث آ رہی اس باب کی آخری حدیث, اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے, کیونکہ اس میں مباحث کچھ زیادہ ہیں, کچھ اہم قواعد ہیں, تو انشاءاللہ کل تفصیل سے اس پر بات کریں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توحید کی اصلاح کی اور توحید کے صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے, ہمارے قلوب کو خالص توحید سے معطر اور منور فرما دے, ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ توحید کے رنگ سے منور فرما دے, اور ہم کو اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اور آپ کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.